ایمان ہے قول مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پھر آپ کو ایک مرتبہ اپنے درس بخاری میں خوش آمدید کہتے ہیں. وصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما دیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں وفد عبد قیس یعنی عبد قیس قبیلے کے ایک وفد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا بیان کیا گیا تھا. انہوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم کے حصول کے لیے التجا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمائی. چند روز وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ارجعوا الى اہلیکم فعلموہم، کہ تم اپنے اہل کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور انہیں جا کر جو علم تم نے سیکھا ہے وہ علم سکھاؤ. کتاب العلم سے باب نمبر 25 پر گفتگو ہوئی تھی اور آج کے سلسلے میں آگے ہم اسی بات کو بڑھاتے ہیں اور باب نمبر ہے 26. اور باب کا عنوان کیا ہے؟ اس حوالے سے عنوان ذکر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا، باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلۃ وتعلیم اہلہ، کسی پیش آنے والے مسئلہ کا حل معلوم کرنے کے لیے سفر کرنا اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا. گزشتہ باب میں بھی علم کی ترغیب دلائی گئی تھی اور جس کو شدت سے علم کی ترغیب دی جاتی ہے تو وہ کبھی اپنے پیش آنے والے مسئلے کے لیے سفر بھی کرتا ہے. ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ وہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے سفر نہ کر سکے، بلکہ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی حصول علم کا شوق پیدا کر دیتا ہے تو پھر وہ سفر بھی کرتے ہیں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں یہ سفر کر کے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر جاؤں گا یا 2000 کلومیٹر طے کرنا پڑے گا، بلکہ صرف ایک ایک حدیث کے لیے پھر وہ سفر کیا کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے، ایسے کثیر واقعات ہیں جو صحابہ کرام علی مرضوان کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے ہیں، کہ انہوں نے حصول علم کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا. صرف ایک ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ علماء کے پاس، اپنے اساتذہ کے پاس علم کے حصول کے لیے جاتے رہے، اگرچہ انہیں کئی کئی شہروں کا سفر کر کے ہی جانا پڑتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو علم کے حصول کا انہیں شوق عطا فرمایا تھا، جو جذبہ عطا فرمایا تھا، اس کے لیے یہ سفر کیا کرتے تھے. آج ہم اسی طرح کی ایک حدیث مبارک کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے علم کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں سفر کر کے حاضری دی اور پھر وہاں جا کر مسئلہ دریافت کیا. آئیے سماعت فرمائیے. حدیث نمبر ہے 88. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو الحسن محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہیں عبداللہ نے خبر دی، انہیں عمر بن سعید بن ابی حسین نے خبر دی، ان سے عبداللہ بن ابو ملائکہ نے عقبہ بن حارث کے واسطے سے نقل کیا کہ عقبہ نے ابو ایہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آ گئی، اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس نے نکاح کیا ہے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، یعنی یہ دونوں میاں بیوی میری رضائی اولاد ہیں، میرا ان کے ساتھ دودھ کا رشتہ بنتا ہے۔ یہ صرف ایک عورت ہی تھی جو اس بات کا دعویٰ کرنے والی تھی، اس سے پہلے کبھی اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، حالانکہ میل ملاقات رہتی تھی، اور اس کے علاوہ اور کسی بھی شخص کو اس بات کا علم نہ تھا۔ یہ صرف ایک ہی عورت تھی کہ جس نے آ کر کہا کہ عقبہ کو اور اس نے جس سے نکاح کیا ہے میں نے اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ تو عقبہ ان سے کہنے لگے ما اعلم انک ارضعتنی ولا اخبرتنی فرکب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ فسأله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل ففارقها عقبہ ونکحت زوجا غیرہ۔ عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہنے لگے مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی تو نے مجھے خبر دی اس بات کی کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تب عقبہ سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام معاملہ شیئر کیا اور آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب اس کا حل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا جس سے انہوں نے نکاح کیا تھا، اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا، یعنی اس نے کسی اور جگہ پر نکاح کر لیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو اپنی بیوی کے متعلق دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیسے اس کو اپنے نکاح میں برقرار رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے۔ حضرت عقبہ کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح درست تھا، اور محض ایک عورت کے خبر دینے سے ان کے درمیان رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کو ناپسند کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے جو شہادت لی جاتی ہے اس کے بارے میں فقہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کی شہادت یہ تو مال کی شہادت کی طرح ہوتی ہے، جس طرح اس میں دو مردوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے، یعنی ضروری ہے کہ دو مرد گواہی دیں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں، اسی طرح حرمت رضاعت کے لیے بھی تنہا ایک عورت کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع گویا کہ کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں شارحین حدیث کہتے ہیں کیونکہ حضرت عقبہ پر بہرحال یہ تہمت لگ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی دودھ شریک بہن سے نکاح کیا ہوا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس تہمت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور اپنے ذات کو پاک دامن رکھنے کا حکم دیا تاکہ یہ ان چیزوں سے بچ جائے کہ جن کی بنا پر ان پر انگلی بھی اٹھ رہی ہے۔ لہذا خواہ انسان کا دامن پاک ہو اور وہ حرام کاری سے بری ہو، پھر بھی اس کو حرام کی تہمت سے بچتے رہنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہمیں صرف بیٹھے ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اس کا حل کیا ہے۔ اور پچھلے زمانوں میں تو کسی ایک مسئلے کے حل کے لیے جو سفر کیا جاتا تھا وہ بڑا مشقت والا سفر ہوا کرتا تھا۔ اونٹوں پر سفر ہوتا، گھوڑوں پر سفر ہوتا، خچروں پر سفر ہوتا، قافلوں میں سفر کرتے اور پیدل چلتے کئی کئی دن اور کئی کئی ماہ لگ جایا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام علی مردوان صرف ایک ایک حدیث کو سماعت کرنے کے لیے یہ لمبے دور دراز کے مقامات کے سفر کیا کرتے تھے اور سفر کی مشقتیں بھی اٹھایا کرتے تھے۔ آج تو سہولت ہی بہت زیادہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے سے ہم کسی بھی اہل علم شخص سے رابطہ کر کے ہم مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں غفلت ہرگز نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی ذات کو گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو سکیں، اور جہنم کا ایندھن بننے سے اپنی ذات کو، اپنے لواحقین کو ہم محفوظ کر سکیں، اور ایک کامیاب زندگی جو شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو وہ گزار کر پھر اس دنیا سے رخصت ہو، تاکہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے معاملات ہیں جو انسان کی زندگی میں، رزق کو کمانا بھی ہے، اولاد کی لک آفٹر بھی کرنی ہے، گھر بار کو بھی دیکھنا ہے، روزمرہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرنی ہے، علم حاصل بھی کرنا ہے، ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے دین کا علم سیکھنے کے لیے وقت اگر نہ بھی نکلتا ہو تو کوئی اور صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کبھی خود علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس سے سیکھ لیتا ہے، اور اسی طرح کبھی یہ خود جاتا ہے تو کبھی دوسرا شخص چلا جاتا ہے۔ ایک دکان میں دو افراد ہیں، ایک شخص نے علم کی کوئی بات سیکھی ہے، وہ آ کر اس کو سکھا دیتا ہے، کبھی یہ سیکھتا ہے تو اسے سکھا دیتا ہے۔ تو اس طرح سیکھنے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی حصول علم کے لیے باریاں مقرر بھی کی جا سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آئیے اسی طرح کی ایک حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا، باب نمبر 27، نام اس کا دیا باب التناؤب فی العلم، یعنی حصول علم کے لیے باری باری جانا، یعنی اس بارے میں علم کا حصول ہے، علم کے حصول کے لیے اپنے استاد محترم کے پاس اپنی اپنی باری مقرر کر لینا، اور مقرر کر کے ان باریوں کے مطابق جا کر علم کو حاصل کرنا اور آ کر دوسروں کو سکھا دینا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس باب کے تحت جو حدیث نمبر باندھی ہے، حدیث نمبر ہے 89، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی تھا جو بنی امیہ بن زید کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا اور انہی کے موازے میں رہتے تھے، اور یہ جو حصہ جہاں پر ان کی رہائش تھی یہ مدینہ منورہ کا بالائی علاقہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم باری باری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوتے تھے، ایک دن وہ جاتا اور ایک دن میں جایا کرتا تھا، بس جب وہ جاتا تو اس دن نزول وحی کی خبر لے کر آتا، یعنی اس دن کوئی وحی نازل ہوئی ہے تو اس کی خبر لے کر آ کر کے مجھے بتا دیتا تھا، اور جس دن میں جاتا تو میں بھی اسی طرح کرتا۔ بس ایک دن کیا ہوا کہ میرا انصاری جو ساتھی ہے اپنی باری کے دن آیا اور اس نے بہت زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کیا وہ ہے؟ میں گھبرا کر اس کی طرف نکلا تو اس نے کہا بہت سنگین حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کی خدمت میں کھڑے ہو کر یہ بات عرض کی کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک کی باب کے عنوان کے ساتھ جو مطابقت ہے وہ اس بات میں ہے کہ باب کے اندر ذکر ہے کہ باب التناؤب فی العلم، کہ علم کے حصول کے لیے باری باری جانا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا انصاری جو پڑوسی تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے، ایک دن وہ جاتا اور دوسرے دن میں چلا جاتا، نزول وحی کی جو خبر ہوتی جب وہ جاتا تو وہ لے آتا اور مجھے آ کر بتا دیتا، اور جب میں جاتا تو میں لے آتا اور آ کر کے اسے بتا دیتا۔ تو اس اعتبار سے ترجمۃ الباب اور حدیث مبارک کے اندر مطابقت موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انصاری پڑوسی کا ذکر کیا ہے، شارین حدیث نے ان کا نام اس طرح ذکر فرمایا کہ ان کا نام اتبان بن مالک بن عمر بن اجلان انصاری الخزرجی یہ ہے۔ اس حدیث مبارک میں ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ وہ انصاری جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے تو زور زور سے دستک دی۔ حضرت عمر گھبرا گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب التفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ غسان کا کوئی بادشاہ ہم پر حملہ کرے گا، بس جب اس انصاری نے اتنی زور زور سے میرے دروازے پر دستک دی، میرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں سمجھا کہ اس غسانی بادشاہ نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں گھبرا گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھبرانے کی وجہ یہ تھی۔ اور حدیث مبارک میں جو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا کہ بہت سنگین معاملہ ہوا ہے، اس سے مراد کیا تھی؟ اصل میں ان کو یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے علیحدگی کو اختیار کر لیا ہے، اور وہ یہ اپنی فہم میں سمجھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، اس وجہ سے آپ نے علیحدگی اختیار فرمائی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اور یہ معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا سنگینی والا معاملہ تھا، کیونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ تھی۔ اس انصاری نے آپ کے ازواج سے علیحدہ ہونے سے جو گمان کیا وہ طلاق دینا تھا، اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ ایک معاملہ بڑا سنگین معاملہ تھا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک عظیم حادثہ یا بڑا حادثہ یہ ثابت ہو سکتا تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ شارحین حدیث نے اس حدیث مبارک کے تحت چند ایک مسائل بھی بیان فرمائے، کہا کہ اس سے طلب علم کی حرص کا جواز معلوم ہوتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوتے۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ پڑوسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے اور کھڑے ہو کر سوال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں آئے تو آپ نے آ کر کے کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں سوال کیا تھا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کی احادیث سے مطلع کرتے رہتے تھے، جیسے اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا کہ آپ اپنی ازواج سے جدا ہو گئے ہیں، علیحدہ ہو گئے ہیں، اور اس میں خبر واحد کو قبول کرنے کا ثبوت بھی موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارک کے بعد جو باب باندھا ہے، باب نمبر ہے 28، باب کا عنوان ہے باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا راى ما یکرہ، یعنی استاد یا معلم طلبہ کی کسی بھی بات کی وجہ سے انہیں نصیحت کرے یا انہیں تعلیم دیتے ہوئے اظہار غضب سے پیش آئے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر ہے 90، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص کے لمبی نماز پڑھانے کے بارے میں شکایت کی، کہا کہ حضور اس کے لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ پاتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے میں اس دن سے زیادہ کبھی غضب ناک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی میں نے اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم نمازیوں کو متنفر کرتے ہو، تو جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف کے ساتھ پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اور کسی ضروری کام پر جانے والے بھی ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور کاموں پہ جانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت بالکل واضح ہے، کیونکہ اس حدیث مبارک میں مذکور ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے میں اس دن سے زیادہ غضبناک ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا کہ لوگ کسی کی لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکیں۔ تو شارحین حدیث نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ امام کو لمبی نماز پڑھانے سے منع کرنے کا عمل یہ ہے کہ جب نمازیوں میں بوڑھے، کمزور اور بیمار ہوں، اور اگر نمازیوں میں سب صحت مند اور توانا ہوں اور وہ لمبی نماز پڑھانے سے خوش ہوں، تو پھر امام کے لیے لمبی نماز پڑھانا یہ جائز ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صورتوں میں مثلا سورہ یوسف پڑھ کر بھی آپ نماز پڑھاتے تھے، اور آپ نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف بھی پڑھی۔ تاہم جب آپ نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز کو سنتے تو نماز کو مختصر کر دیتے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں کو نماز میں اضطراب پیدا ہو جائے اور پھر اس کی توجہ بچے کی طرف لگی رہے، تو آپ نماز ہی مختصر فرما دیا کرتے تھے تاکہ جلدی چلی جائے اور اپنے بچے کو دیکھ لے۔ اس لیے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو لوگوں میں آسانی کو پیدا کرنا چاہیے، اور حکم بھی یہی ہے بشیرو ولا تنفرو، کہ تم خوشخبریاں دو اور آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ دین میں سختی پیدا نہیں کرنی چاہیے، دین کو آسان انداز میں بیان کرنا چاہیے، اگرچہ کہ احکام وہی ہیں کہ جو قرآن اور احادیث میں آ گئے، لیکن بیان کرنے کا انداز ہر ایک کا جدا گانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں میں بیان کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور اسے احسن انداز میں بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوشخبری پیدا ہو، وہ دین کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں اور دین سے دور ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفیٰ۔